السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کئیتا نے منگل کی رات استعفیٰ دے دیا. سوڈان کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا عندیہ. جو بائیڈن ڈیموکریٹس کے باضابطہ صدارتی امیدوار نامزد ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پہلی مرتبہ واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا بیان دیا ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید 11 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 613 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پاکستان میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 6201 اور مجموعی کیسز 290,000 سے تجاوز کر گئے ہیں. افغانستان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ افغانستان کووڈ 19 کا مقابلہ بہتر طور پر کر رہا ہے اور اب ملک میں صورتحال بہتر ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1,000 سے زیادہ اموات اور 64,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پہلی مرتبہ واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا بیان دیا ہے. تجزیہ کاروں نے عمران خان کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بیان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عوامی رائے پیدا کرنی ہوگی، جو آج تک کسی حکومت نے نہیں کی ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق بحث کو بھی ممنوع قرار دینا غلط ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو میں دو ٹوک اور واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کو اپنا نام گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ایکشن پلان کے رہ جانے والے 13 نکات پر پیش رفت اور عمل درآمد پر مشتمل ابتدائی رپورٹ بھیجوا دی ہے. حکومت پر امید ہے کہ عالمی تنظیم کے اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں باقی ماندہ 13 نکات میں سے 11 پر عمل درآمد کی توثیق حاصل ہو جائے گی. ایف اے ٹی ایف اکتوبر میں ہونے والے اپنے اجلاس میں تجویز کردہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا اس میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرے گا. کلدم شدت پسند تنظیم تین دھڑوں کے ایک بار پھر متحد ہونے سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان سمیت خطے میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات شروع ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ماضی قریب میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر علیحدہ ہونے والے دو دھڑوں سے منسلک کمانڈر اور جنگجو شدت پسند تنظیم کے سربراہ مفتی نور ولی کی قیادت پر متفق ہوئے ہیں، جو مفاہمت اور مصالحت کے بجائے مزاحمت اور مخالفت پر یقین رکھتے ہیں. سن 2013 میں حکیم اللہ محسود کے مبینہ امریکی حملے میں مارے جانے کے بعد شدت پسند تنظیم ایک ایسے وقت متحد ہو گئی ہے کہ ایک طرف افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں القاعدہ اور لشکر جھنگوی جیسی انتہا پسند تنظیمیں بھی متحرک ہو رہی ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا ہے کہ الاقلیتی حقوق کمیشن کی تشکیل کی حمایت کرنے پر انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں ڈاکٹر شیری مزاری نے بتایا کہ اقلیتوں کی حمایت کرنے اور اقلیتی کمیشن تشکیل دینے پر انہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کئیتا نے منگل کی رات استعفیٰ دے دیا، جس سے قبل باغی فوجیوں نے انہیں حراست میں لے لیا تھا. اس مغربی افریقی ملک میں کئی ماہ سے سیاسی افراتفری رہی ہے. کئیتا نے کرونا وائرس سے بچاؤ کا ماسک پہنے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلان کیا کہ وہ مزید خون ریزی کو روکنے کے لیے اقتدار سے الگ ہو رہے ہیں. انہوں نے فوج کے بعض عوامل کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی حکومت اور قومی اسمبلی ختم کرنے کا بھی اعلان کیا. سوڈان اور اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، تاہم سوڈان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کی تصدیق اور نگراں وزیر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پہلی مرتبہ واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا بیان دیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے عمران خان کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بیان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عوامی رائے پیدا کرنی ہوگی، جو آج تک کسی حکومت نے نہیں کی۔ لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق بحث کو بھی ممنوع قرار دینا غلط ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو میں دو ٹوک اور واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔
ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی، کہ ان کو پورا ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔
تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم کے موقف پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کار اور سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، وزیر اعظم کا حالیہ بیان وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ماضی میں انہوں نے سابق صدر مشرف کو اسرائیل میں ایک تجارتی دفتر کھولنے کی تجویز دی تھی، اور جب یہ بات یاسر عرفات سے کی تو وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔
میرے کہنے پہ یہ شروع ہوا تھا تو وہاں ہوانا میں نے بات کی، میں نے جس کو کہا تھا مشرف کو کہ یاسر عرفات کو ذرا ساؤنڈ آؤٹ کریں کہ اگر ہم ایسٹ جیروسلم میں ایک تجارتی آفس کھول لیں وداؤٹ ریکگنائزنگ اسرائیل، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کچھ رابطے قائم کریں، اور وہ ضروری ہے تمہارے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور فلسطینیوں کے لیے بھی، کیونکہ فلسطینیوں کو عرب چھوڑتے جا رہے ہیں، ہماری وہاں موجودگی ان کے لیے اسٹرینتھ ہوگی۔ تو جب وہ بات کی مشرف نے اس سے تو وہ بچوں کی طرح رونے لگ پڑا۔
میجر جنرل ریڈ اجازوان کہتے ہیں کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستانی عوام کی فلسطین کے ساتھ جذباتی کیفیت ہے، اس لیے ایسا فیصلہ ممکن نہیں۔
پاکستان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے ریکگنائز نہیں کیا ان کو، اور پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی جس طرح کا ہمارا ماحول بنتا ہے اور جس طریقے سے ہماری ایک جذباتی کیفیت ہے پاکستانیوں کی، اس میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے چل پڑے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے۔
شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے لیے اہمیت مقامی مسائل پر ہے، اس وقت ضرورت نہیں کہ بھڑوں کے چھتے کو چھیڑا جائے، ہمیں اس وقت خاموش فورن پالیسی کی ضرورت ہے۔
آج وہ قومی مفادات کی بنا پر اس نے یہ پوزیشن سٹیٹ کر دی ہے، ری ٹریڈ کی ہے، ری افرم کی ہے، لیکن کل کو اگر کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں اس راستے سے اترنا پڑتا ہے تو پھر وہ کرے گا۔
اس سے قبل پاکستانی دفتر خارجہ نے مبہم سے رد عمل دیا تھا، جس کے بعد پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے واضح موقف سامنے آیا ہے۔ اسرائیل سے امن معاہدے اور سفارتی تعلقات قائم کرنے پر فلسطین، ترکی اور ایران کے صدور نے متحدہ عرب امارات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کو اپنا نام گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ایکشن پلان کے رہ جانے والے 13 نکات پر پیش رفت اور عمل درآمد کی مشتمل ابتدائی رپورٹ بھجوا دی ہے۔ حکومت پر امید ہے کہ عالمی تنظیم کے اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں باقی ماندہ 13 نکات میں سے 11 پر عمل درآمد کی توثیق حاصل ہو جائے گی۔ ایف اے ٹی ایف اکتوبر میں ہونے والے اپنے اجلاس میں تجویز کردہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا اس میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد ازہر کا کہنا ہے کہ 27 نکاتی ایکشن پلان پر وسیع پیمانے پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ پاکستان کو رہ جانے والے 13 نکات میں سے کم از کم 11 پر وسیع پیمانے پر تعمیل کنندہ قرار دے دیا جائے گا۔ اسلام آباد کی جانب سے جمع کروائی گئی اس عمل درآمد رپورٹ پر ایف اے ٹی ایف کے اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا اور پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے نکات پر سنجیدگی سے خاصی حد تک عمل درآمد کیا ہے، جس میں سب سے اہم قانون سازی تھی جو کر لی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی تنظیم کا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنا مناسب اقدام نہیں تھا، تاہم ان کے بقول اس عمل سے فوائد بھی حاصل ہوئے اور ملک کے معاشی، قانونی اور عدالتی نظام میں بہتری لانے کے مواقع ملے۔
بہت زیادہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا ہے ان چیزوں کو، اور یہ ایک نیو انسٹرومنٹ آف کیا کہتے ہیں ویپن سیٹ آ گیا ہے۔ کسی بھی ملک کو اگر آپ نے پنش کرنا ہے تو یہ گینگ اپ کر لو اس کے خلاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پرپس جو ہے پنشمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس میں یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا اپروچ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کس طریقے سے امپروو کریں، نہ کہ پنشمنٹ کا کنسرن۔
معاشی امور کے صحافی فرحان بخاری کہتے ہیں کہ اسلام آباد نے گزشتہ ایک سال میں تکنیکی، سفارتی اور سیاسی سطح پر خاصی پیش رفت کی ہے، اور حالیہ قانون سازی کے بعد پاکستان کو بلیک لسٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، تاہم ان کے بقول یہ بھی قبل از وقت ہوگا کہ عالمی تنظیم پاکستان کو وائٹ لسٹ میں بحال کرتی ہے یا مزید اقدامات کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔
ابھی تو وفاقی وزیر نے کہا ہے، ابھی تو یہ ہمیں معلوم نہیں کہ ایف اے ٹی ایف کیا پاکستان کی دی ہوئی جو انفارمیشن ہے، جو اطلاع ہے، اسے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس کے بعد ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردوں کی مالی ترسیل سے متعلق قانون سازی کی پارلیمنٹ سے منظوری پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کے مطابق پاکستان نے تمام مراحل طے کر لیے ہیں، اس لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ پاکستان کو اب بھی گرے لسٹ میں برقرار رکھا جائے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا ہے کہ اقلیتی حقوق کمیشن کی تشکیل کی حمایت کرنے پر انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں ڈاکٹر شیری مزاری نے بتایا کہ اقلیتوں کی حمایت کرنے اور اقلیتی کمیشن تشکیل دینے پر انہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس کمیٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ہوا تھا۔ یہ اجلاس سوشل میڈیا پر خواتین صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے معاملے پر طلب کیا گیا تھا۔ حکومت نے حال ہی میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقلیتی حقوق کمیشن تشکیل دیا، جس میں ہندو، سکھ اور مسیحی برادری سمیت پاکستان میں بسنے والی دیگر اقلیتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ کالعدم شدت پسند تین دھڑوں کے ایک بار پھر متحد ہونے سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان سمیت خطے میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات شروع ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ماضی قریب میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر علیحدہ ہونے والے دو دھڑوں سے منسلک کمانڈر اور جنگجو شدت پسند تنظیم کے سربراہ مفتی نور ولی کے قیادت پر متفق ہوئے ہیں، جو مفاہمت اور مصالحت کی بجائے مزاحمت اور مخالفت پر یقین رکھتے ہیں۔ 2013 میں حکیم اللہ محسود کے مبینہ امریکی حملے میں مارے جانے کے بعد شدت پسند تنظیم ایک ایسے وقت پر متحد ہوئی ہے کہ ایک طرف افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں القاعدہ اور لشکر جنگوی جیسی انتہا پسند تنظیمیں بھی متحرک ہو رہی ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے دو مؤثر دڑے ایک بار پھر اس تنظیم میں واپس شامل ہوئے ہیں، اور دونوں دڑوں کے رہنما اور کمانڈر مفتی نور ولی محسود کی قیادت پر متفق ہوئی ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم کے سابق سربراہ بیت اللہ محسود کے 2009 میں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد ضلع مومن سے تعلق رکھنے والے جنگجو کے ایک گروپ نے علیحدہ مزاحمتی اور دہشت گردانہ کاروائی شروع کر دی تھی، جسے بعد میں جماعت الاحرار کا نام دیا گیا تھا۔ 1 نومبر 2013 کو حکیم اللہ محسود کے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد جب ملا فضل اللہ تنظیم کے سربراہ بن گئے، تو محسود جنگجو نے شہریار محسود کی سربراہی میں حکیم اللہ گروپ کے نام سے ایک علیحدہ دڑا بنا دیا تھا۔ کالعدم شدت پسند تنظیم کے متحد ہونے پر اگر کچھ مذہبی حلقے دبے دبے الفاظ میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ قوم پرست مترقی اور جمہوری ذہن والے حلقے اسے ملک اور خطے کے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسماعیل خان نے اس اتحاد کو حکومت اور اداروں کے لیے ایک چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا،
تو یہ ایک چیلنج تو بنے گا ہمارے اداروں کے لیے، پاکستان کی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے لیے ایک فارمیڈیبل چیلنج بن سکتا ہے۔
عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی سیکٹری اطلاعات زید خان کا کہنا ہے کہ ان تینوں گروپوں کے اتحاد کے بعد خطے میں دہشت گردی اور تشدد کے خطرات ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں، لہذا پاکستان اور افغانستان کو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔
اگر افغانستان میں یہ بیٹھ کر افغانستان سے، تو یہ افغان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے اور پاکستان والی بھی لے، اور جب نیکنیتی سے دونوں صحیح ایک پیج پہ ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ تباہی ادھر بھی ہوگی ادھر بھی ہوگی۔ یہ دنیا کی کسی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، اور خاص کر افغانستان اور پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ ہے۔
افراسیاب خٹک نے اس اتحاد کو نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے لیے بھی خطرناک قرار دیا۔
یہاں جس علاقے میں یہ جمع ہو رہے ہیں نا، یہ تو افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ ہے، اگرچہ پاکستان پہ بھی اس کے منفی اثرات ہوں گے، پاکستان کے باقی حصوں پہ بھی جیسے پہلے ہوئے تھے، تو گزارش ہے کہ وہاں ظاہر ہے کہ جو مشرقی افغانستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں داعش کے نام سے لوگ، یہ تو برانڈ نام ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہی لوگ جو یہ کام کرتے آئے ہیں، اس کام کے ایک طرح سے ان کا پیشہ ہے، وہ ان کاموں کو دوبارہ وہاں پہ شروع کریں گے۔
2007 کے اواخر میں قائم ہونے والی اس شدت پسند تنظیم کے ملا بیت اللہ، حکیم اللہ محسود اور ملا فضل اللہ سمیت زیادہ تر کمانڈر اور جنگجو مبینہ طور پر امریکی ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلمہ خلیلزاد کا کہنا ہے کہ افغان فریقین کے درمیان ایک سیاسی معاہدہ ہی ان کے بقول افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کا راستہ ہے۔ خلیلزاد کے بقول افغان عوام امن کے خواہاں ہیں، اور جلد ہی افغان افراد کی قیادت اور سرپرستی میں مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ دوسری طرف امریکی وزارت دفاع کی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان بظاہر افغانستان سے بعض شدت پسند گروپ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے عزم کی پاسداری نہیں کر رہے۔ طالبان کی طرف سے تاحال محکمہ دفاع کی رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن طالبان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی پوری طرح سے پاسداری کر رہے ہیں، اور طالبان کا افغانستان میں کسی ایسے شدت پسند گروپ سے کوئی تعلق نہیں جو کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہوں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر ٹویٹر پر اپنے ایک تہنیتی پیغام میں امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد نے کہا کہ افغان عوام امن چاہتے ہیں، اور ان کے بقول افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں بین الافغان مذاکرات کا آغاز جلد ہونا چاہیے۔ خلیلزاد کے بقول یہ ایک تاریخی اور اہم اقدام ہوگا۔ خلیلزاد نے کہا کہ تمام افغان رہنماؤں کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر ایک سیاسی معاہدے تک پہنچنا چاہیے۔ خلیلزاد کے بقول افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کا یہی ایک راستہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بھی افغانستان کے یوم آزادی پر افغان عوام کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ایک ایسے سیاسی تصفیے کے لیے پرعزم ہے جس کے نتیجے میں ان کے بقول افغان تنازع کا خاتمہ ہو سکے، اور مائیک پومپیو کے بقول اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان دوبارہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے لیے کبھی بھی خطرہ نہ بن سکے۔ دوسری طرف افغانستان میں تعینات نیٹو ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ جنرل سکاٹ میلر نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کو کم کر کے امن کی جانب بڑھیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے یہ بیانات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کے مکمل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے، لیکن طالبان کے لگ بھگ 400 قیدیوں کی رہائی کا عمل ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔ افغان حکومت نے صدر غنی کی منظوری کے بعد ان 400 قیدیوں میں سے 80 کو رہا کر دیا ہے، لیکن امریکہ کے بعض اتحادی ممالک نے اطلاعات کے مطابق افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان طالبان قیدیوں کو رہا نہ کرے جو مبینہ طور پر ان کے شہریوں کی ہلاکت میں ملوث رہے ہیں، لیکن طالبان کا موقف ہے کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے ان کے تمام قیدیوں کی رہائی ضروری ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا عمل جلد از جلد شروع ہو۔
تو اسی وجہ سے جو بیانات آ رہے ہیں پومپیو کی طرف سے یا خلیلزاد کی طرف سے افغان انڈیپینڈنٹ ڈے پر، اس پر وہ خبردار کر رہی ہیں طالبان کو بھی، افغان حکومت کے بھی، کہ جو امن کا جو ایک غنیمت آیا ہے، موقع غنیمت آیا، ان کو ضائع نہ کرے، اس کو ویسٹ نہ کرے۔
تجزیہ کار سمی یوسف زئی کا مزید کہنا ہے کہ اگر ان کے بقول طالبان کے باقی مادہ قیدیوں کی رہائی کا عمل جلد مکمل نہیں ہوتا تو ان کے بقول بین الافغان مذاکرات میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
خیال میں ایک جو آخر میں جو ایک سناریو بن رہا ہے، مجھے لگتا نہیں کہ مذاکرات جلدی شروع ہوں گے، اس لیے کہ جو فرانس اور ناروے اور آسٹریلیا کا موقف ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، اور طالبان بھی لچک نہ دکھانے کے لیے مشہور ہے، دوسرے افغان حکومت بھی اس فائدے سے بھرپور، اس موقع سے بھرپور جو دو سالوں میں پہلے مرتبہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ ان کے پاس ایک موقع ہے وہ استعمال کر رہی ہے، تو مجھے لگتا نہیں کہ ایک آئندہ دو تین ہفتے میں یہ مذاکرات شروع ہوں گے۔
ادھر امریکہ کے محکمہ دفاع کے انسپیکٹر جنرل نے یکم اپریل سے 30 جون کی سہمائی سے متعلق اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت طالبان نے اس عرصے کے دوران افغانستان میں امریکہ یا اس کے اتحادی فورسز پر کوئی ایک بھی حملہ نہیں کیا ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہونے والے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان بظاہر افغانستان میں بعض شدت پسند گروپوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے عزم کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کی رپورٹ پر تاحال طالبان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن طالبان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی پوری طرح پاسداری کر رہے ہیں، اور طالبان کا کسی ایسے شدت پسند گروپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے جو طالبان کے بقول کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہوں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک ایسے وقت میں جب بنگلہ دیش دریائے تیستا کے سلسلے میں چین سے $1 ارب قرض لینے کے بارے میں بات کر رہا ہے، بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا ڈھاکہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کی ہے اور سیکیورٹی سے متعلق باہمی مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال شہریت ترمیمی ایکٹ CAA منظور کیے جانے اور ملک گیر NRC کرانے کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں قدرے سرد میری آ گئی ہے۔ چونکہ ہرش وردھن شرنگلا کے شیخ حسینہ سے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے اس دورے کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہے۔
حکومت کے ذرائع کے مطابق شیخ حسینہ اور ہرش وردھن شرنگلا کی ملاقات شاندار رہی اور دونوں نے باہمی تعلقات، بالخصوص جاری پروجیکٹوں کا جائزہ لینے کے لیے وزارت خارجہ کی سطح پر مشترکہ مشاورتی کمیشن کا ورچوئل اجلاس جلد از جلد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے COVID-19 کی صورتحال اور دیگر باہمی امور پر بھی بات چیت کی۔ ذرائع کے مطابق شیخ حسینہ نے روہنگیا پناہ گزینوں کا معاملہ اٹھایا اور ان کی میانمار کو جلد از جلد واپسی کی خواہش کا اعادہ کیا۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے شیخ حسینہ نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران کسی غیر ملکی شخصیت سے ملاقات نہیں کی تھی۔ شرنگلا سے ان کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ بھارت میں CAA کی منظوری اور ملک گیر NRC کرانے کے اعلان کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں اس قدر سرد مہری آ گئی ہے۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ سال وزارتی سطح کے دورے منسوخ کر دیے تھے۔ شیخ حسینہ نے 2 ہفتوں کے دوران CAA اور NRC کا معاملہ وزیر اعظم مودی کے سامنے 2 بار اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں چین کی سرمایہ کاری بھی باہمی رشتوں کو متاثر کرنے کا سبب بنی ہے۔ سینٹر فار چائنیز اسٹڈیز JNU سے وابستہ پروفیسر BR دیپک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں چین کی سرمایہ کاری $12 ارب کے قریب ہے۔ دیگر چھوٹے ملکوں میں بھی چین سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے، اس سے بھارت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگرچہ شیخ حسینہ کے بھارت سے اچھے رشتے ہیں، لیکن بھارت کی پالیسیاں اس رشتے کو متاثر کر سکتی ہیں۔
شیخ حسینہ کے جو سمبندھ ہے بھارت کے ساتھ ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کچھ جو نیتیاں ہم نے پیچھے اپنائی ہے، خاص کر کے جو CAA کے چلتے ہوئے اور جس طرح سے ہمارے جو کچھ نیتا ہیں بھاشن بازی میں بنگلہ دیش کا نام لیتے ہیں، گھسپیٹھیوں کا نام لیتے ہیں اور ان کو دیمک کا نام دیتے ہیں، تو اس طرح سے جو رشتے ہیں تھوڑے بہت خراب ضرور ہو جاتے ہیں، اور خاص کر کے ایسے ماحول میں جب چین کی دخل اندازی ان دیشوں میں زیادہ ہے، تو اس طرح کے جو بیان آتے ہیں ہمارے لیڈران سے وہ ضرور جو دونوں دیشوں کے جو سمبندھ ہے ان کو تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔
پروفیسر دیپک کا کہنا ہے کہ اگر چین اور ہمسایہ ملکوں سے بھارت کے رشتے خراب ہوتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے تشویش کی بات ہوگی۔
جس طرح سے جیسے چین وہاں پر جو چٹاگونگ پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے، اور جس طرح سے وہاں پاکستان میں بھی گوادر پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے اور میانمار میں جو چپچو پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے, تو ابھی تو یہ بولتے ہیں کہ چین کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو ان کا سینیا ٹھکانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر سمند جیسے بھارت کا خراب ہوتے ہیں ان دیشوں کے, جس طرح سے پاکستان کا معاملہ ہے, تو گوادر اگر چین بنا رہا ہے تو اس کو سینیا ٹھکانا بھی بنا سکتے ہیں وہ. تو اسی طرح سے اگر ہمارے پڑوسی دیشوں کے ساتھ اگر سمبند خراب ہو گئے اور چین کے ساتھ بھی سمبند خراب ہو گئے ہمارے, تو چین جتنے بھی یہ اس کے داؤ پیچ ہیں تو ان کو پورا اس کا استعمال کر سکتا ہے.
سمجھا جاتا ہے کہ ہرش وردھن شرنگلا کا دورہ بنگلہ دیش کو مطمئن کرنے کے لیے ہو رہا ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. جو بائیڈن 3 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے. ریپبلکن پارٹی کا 4 روزہ قومی کنونشن آئندہ ہفتے ہوگا, جس میں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پینس کو باضابطہ طور پر صدارتی انتخاب میں اپنے امیدوار نامزد کریں گے. اسد عزیز کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش ہے.
امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. جو بائیڈن 3 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے, جو ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر مسلسل دوسری مدت کے لیے صدارت کے امیدوار ہیں. جو بائیڈن نے اپنی نامزدگی پر مندوبین کا شکریہ ادا کیا. وہ جمعرات کو کنونشن کے آخری روز خطاب کریں گے, جس میں وہ پارٹی کی جانب سے اپنی نامزدگی قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے. ڈیموکریٹس کا یہ 4 روزہ کنونشن کورونا وبا کی وجہ سے مکمل طور پر آن لائن ہو رہا ہے. جو بائیڈن بھی جمعرات کو اپنا خطاب ریاست ڈیلاویئر میں واقع اپنی رہائش گاہ سے کریں گے. دریاسنا منگل کو بھی ڈیموکریٹ کنونشن سے اہم رہنماؤں کے ریکارڈڈ اور براہ راست خطابات کا سلسلہ جاری رہا. سابق صدر بل کلنٹن نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کے مشکل وقت میں امریکی صدر کا دفتر یعنی اوول آفس کو ایک کمانڈ سینٹر کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کے بقول یہ دفتر اس وقت طوفان کا مرکز بنا ہوا ہے جہاں صرف ابتری ہے. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کی اہلیہ جل بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر ان کے شوہر صدر منتخب ہو گئے تو وہ ایسے قائد ثابت ہوں گے جو امریکی قوم کے شایع نشان ہو. جو بائیڈن کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ نائب صدارت کی امیدوار کیملا ہیرس بدھ کو ڈیموکریٹک کنونشن سے خطاب کریں گی. دریاسنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم بھی زور شور سے جاری ہے, اور انہوں نے منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی سوئنگ اسٹیٹس کے دورے جاری رکھے. امریکہ کی سیاست میں سوئنگ اسٹیٹس ان ریاستوں کو کہا جاتا ہے جہاں سے انتخابات میں کبھی ڈیموکریٹ اور کبھی ریپبلکن امیدوار کامیاب ہوتے ہیں. سسٹم نے منگل کو آئیووا اور ایریزونا میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا. صدر نے ایریزونا کے سرحدی قصبے یوما میں میکسیکو کی سرحد کے ساتھ زیر تعمیر دیوار پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا. اس سے قبل صدر ٹرمپ نے یوما میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا, جس میں انہوں نے اپنی حکومت کی امیگریشن پالیسی کا دفاع کیا اور جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. یاد رہے کہ ریپبلکن پارٹی کا 4 روزہ قومی کنونشن آئندہ ہفتے ہوگا, جس میں ریپبلکنز پارٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پینس کو باضابطہ طور پر صدارتی انتخاب میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی. کرونا کی جاری وبا کے باعث ریپبلکن پارٹی نے بھی کنونشن کی بیشتر تقریبات آن لائن منتقل کر دی ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کیتا نے منگل کی رات استعفیٰ دے دیا جس سے قبل باغی فوجیوں نے انہیں حراست میں لے لیا تھا. اس مغربی افریقی ملک میں کئی ماہ سے سیاسی افراتفری رہی ہے. کیتا نے کرونا وائرس سے بچاؤ کا ماسک پہنے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلان کیا کہ وہ مزید خون ریزی کو روکنے کے لیے اقتدار سے الگ ہو رہے ہیں. انہوں نے فوج کے بعض عوامل کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی حکومت اور قومی اسمبلی ختم کرنے کا بھی اعلان کیا. اس سے پہلے فوجیوں نے کاتی میں ایک فوجی اڈے سے ہتھیاروں پر قبضہ کیا اور دارالحکومت باماکو کی طرف پیش قدمی کی. مالی میں ایک رپورٹر نے وائس آف امریکہ کی فرینچ سروس کو بتایا کہ فوجیوں نے ہنگامہ آرائی کی اور ہوا میں فائرنگ کی. حکومت مخالف مظاہرین نے فوجیوں کا خیر مقدم کیا جب وہ کیتا کو حراست میں لینے کے لیے ان کی رہائش گاہ کی جانب بڑھے. منگل کے روز ہونے والی اس کارروائی میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی. علاقائی بلاک ایکواس نے مالی کے ساتھ اپنے رکن ملکوں کی سرحدیں بند کر دی ہیں اور مالی اور اپنے 14 رکنی بلاک کے درمیان تمام مالی معاملات کو ختم کر دیا ہے. افریقی یونین کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ کمیشن کے چیئرپرسن موسیٰ فکی محمد کیتا کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں اور مالی میں حکومت کی غیر آئینی تبدیلی کو مسترد کرتے ہیں. ساحلی خطے کے لیے امریکہ کے نمائندے جے پیٹر فارم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کسی بھی ماورائے آئین تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے مالی میں فوری طور پر آئینی نظم و نسق بحال کرنے اور قانون کی بالادستی قائم کرنے پر زور دیا ہے. فرانس اور نائجر نے سلامتی کونسل کا بند اجلاس بلانے کو کہا ہے. سوڈان اور اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں جبکہ سوڈان کی وزارت خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سوڈان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے جا رہی ہے. سکائی نیوز عربیہ نے سوڈان کی وزارت خارجہ کے ترجمان حیدر بداوی صادق کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور سوڈان کے درمیان عداوت پر مبنی رویہ جاری رکھنے کی اب کوئی وجہ نہیں ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. اس سال فروری میں اسرائیل اور سوڈان نے تعلقات کی بحالی کے لیے ایک ساتھ چلنے پر اتفاق کیا تھا. اس سلسلے میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ عبد الفتح البرہان کے درمیان 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی تھی. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی خبریں سامنے آنے کے بعد اسرائیل کے وزیراعظم نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ سوڈان کے ساتھ معاہدے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں گے. انہوں نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ حال ہی میں متحدہ عرب امارات سے ہونے والے معاہدے سے سوڈان، اسرائیل اور پورے خطے کو فائدہ ہوگا. گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا اور وہ گزشتہ 26 برس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا پہلا اور عرب دنیا کا 3rd ملک ہے. اس سے قبل مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے. اسرائیل کی انٹیلیجنس کے وزیر نے اتوار کو کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے بعد سوڈان، بحرین اور عمان وہ ملک ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ آئندہ مرحلے میں تعلقات قائم کریں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار اور خبریں. پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید 11 مریض چل بسے جبکہ 613 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پاکستان میں کرونا سے ہلاکتوں کی کل تعداد 6201 اور مجموعی کیسز 290,000 سے تجاوز کر گئے. افغانستان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح نے کہا ہے کہ افغانستان COVID-19 کا مقابلہ بہتر طور پر کر رہا ہے اور اب ملک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے. افغان وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 40 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے اور ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 37,757 بتائی ہے جبکہ اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 1,383 ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1,000 سے زیادہ اموات اور 64,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. بھارت میں کیسز کی کل تعداد 27 لاکھ سے زیادہ جبکہ عالمی وبا سے 52,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں. نیوزی لینڈ نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سرحد پر قائم قرنطینہ مراکز میں فوج کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا ہے. کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ، برازیل اور بھارت بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں. آسٹریلیا نے برطانوی دوا ساز کمپنی ایسٹر ازینیکا سے کووڈ 19 ویکسین کی 2.5 کروڑ خوراکیں خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اس ویکسین کی جانچ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ AZD-1222 سے موسوم یہ ویکسین برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی تھی اور اس کی بڑے پیمانے پر تیاری کا لائسنس ایسٹر ازینیکا دوا ساز کمپنی کو دے دیا گیا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ویکسین کی خریداری سے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ویکسین انتہائی جدید اور مؤثر ہے اور اس کی جانچ کے نتائج درست ثابت ہونے کے بعد اسے آئندہ سال کے شروع میں آسٹریلیا کے ہر باشندے کو مفت فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحر الکاہل خطے میں تعاون کی خاطر آسٹریلیا یہ ویکسین انڈونیشیا، پاپوا نیو گینی اور فجی سمیت علاقے کے تمام ہمسایہ ملکوں کو بھی فراہم کرے گا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم نے منگل کے روز اعلان کیا کہ کرونا وائرس کے دوبارہ سر اٹھانے کے باعث باقاعدہ کلاسیں منسوخ کی جا رہی ہیں اور طالب علم آن لائن کلاسوں پر تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ یونیورسٹی کے صدر نے طالب علموں کو بتایا کہ یونیورسٹی کیمپس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے اور طالب علموں کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ ادھر مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ طالب علموں کے لیے 2 ستمبر سے شروع ہونے والے نئے سیمسٹر کی کلاسیں آن لائن ہوں گی۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ زمین کے مقناطیسی میدان میں پڑنے والا شگاف اب مزید وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قوت کھو رہا ہے، جس سے زمین کے مدار کے قریب چکر لگانے والے سیٹلائٹس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق زمین کا میگنیٹک فیلڈ یعنی مقناطیسی میدان اسے سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں اور خلائی تابکاری سے بچاتا ہے۔ مقناطیسی میدان میں پڑنے والے اس شگاف کو سائنسدانوں نے ساؤتھ اٹلانٹک انامالی کا نام دیا ہے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ جنوبی امریکہ کے اوپر اس شگاف کی وجہ سے یہ شعائیں زمین میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ شگاف مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ البتہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے زمین کی روزمرہ زندگی پر اثرات نہیں پڑتے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین ایک مقناطیس کی طرح ہے جس کا شمالی اور جنوبی قطب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے زمین کے گرد ایک مقناطیسی دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ مقناطیسی دائرہ زمین کی 1800 میل گہرائی میں موجود مایا شکل میں موجود لوہے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس مایا لوہے کی مسلسل حرکت کرنے کی وجہ سے یہ مقناطیسی دائرہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ان تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کے محور میں بھی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس خطے میں اس شگاف کی موجودگی کی وجہ سے اس کے اوپر سے گزرنے والی سیٹلائٹس شارٹ سرکٹ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ سائنسدان اس شگاف کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ زمین کی گہرائی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے زمین پر اثرات پر نظر رکھ سکیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ پاکستان میں اپنے اقتدار کے 2 سال مکمل ہونے پر حکومت نے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی، جبکہ اپوزیشن نے اس پر کڑی تنقید کی۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس حوالے سے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، اس وقت ہم آپ کو وہی سنوا رہے ہیں۔
پاکستان میں اپنے اقتدار کے 2 سال مکمل ہونے پر حکومت نے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی ہے، جبکہ اپوزیشن نے حکومت کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور اس کی خارجہ اور معاشی پالیسیوں کو بطور خاص نشانہ بنایا ہے۔ ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی اور اندرون ملک کارکردگی کیسی رہی، حکومت کے دعوے حقیقت پر مبنی ہیں یا اپوزیشن درست کہہ رہی ہے، ان امور کے ماہرین انٹرنیشنل ریلیشنز کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی، معاشی امور کے ماہر امریکہ کی شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری، جو پاکستان کے معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور سیاسی تجزیہ کار اور کالم نویس ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے گفتگو کی۔ حکومت کی مجموعی کارکردگی، خاص طور پر خارجہ پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر بقائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ تو کوئی جس طرح دنیا کراس روڈ پر ہے، اس طرح پاکستان بھی کراس روڈ پر ہے، اور پاکستان جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے، اس میں پاکستان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے زیادہ فعال اور اہم ہے۔ تو چاہے چین کا سٹینڈ آف ہو انڈیا سے، اور پھر نتیجتاً نیپال، بنگلہ دیش، مالدیو کا جھکاؤ ہو چین کی طرف، یہ باتیں پاکستان کی فیور میں جاتی ہیں. پھر جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے یا وہاں پہ جو حصول امن کی کوششیں ہیں، وہاں پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو سب سے فرنٹ لائن اسٹیٹ بناتا ہے اس پوری صورت حال میں. ہاں جو چیلنج ہے وہ جگہ ہے کہ پاکستان کو ایک ٹائٹ روپ واکنگ کرنی ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں. بیجنگ کے ساتھ کنورجنس ہے اور واشنگٹن مجبوری ہے، ریاض کے ساتھ کنورجنس ہے اور تہران کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ بیلنسنگ ایکٹ ہیں جو پاکستان کو کرنے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور پاکستان میں اب اکراس دا بورڈ یہ سوچ موجود ہے کہ اگر ہم نے معاشی فرنٹ پر اپنی صورتحال کو بہتر نہیں کیا تو یہ جو ماڈل ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اپوزیشن ووکل ہے پر فریگمنٹڈ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے کو کوئی خطرہ مجھے فی الوقت ان کے دو سال جو مکمل ہوئے ان سے نظر نہیں آتا.
یہ تھیں ڈاکٹر ہما بقائی اور ملک کی معاشی صورتحال اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر بخاری کا کہنا تھا.
معاشی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پچھلے دو سال میں معاشی طور پہ تھوڑی سی ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر جو کہ اکثر ہمارے لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں، وہ یہ ہوا ہے کہ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی ایک جم اونیل کی، ایک ریسرچ رپورٹ تھی جس میں انہوں نے پاکستان کی جو کرنٹ ڈائریکشن ہے اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دنیا کی جو نیکسٹ 11 اکانومیز ہوں گی جس میں کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ شامل ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بھی اس ریس کا حصہ ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ ہے جب ہم اس کو اس انداز سے لیتے ہیں. اب جب ہم پاکستان کی معیشت کو جب ہم انٹرنلی لیتے ہیں تو انٹرنلی فیکٹرز، وہاں پہ دو قسم کے فیکٹر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک فیکٹر تو وہ ہے جس سے ہم کہتے ہیں میکرو فیکٹر. میکرو فیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں واقعی پاکستان کی اکانومی کے اندر جو ہے اس میں گروتھ کے اور اس میں ڈیولپمنٹ کے آثار ہیں. اور ایک اور چیز جو میکرو لیول پہ دیکھنے کی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا پر کیپیٹا جو جی ڈی پی تھا وہ 5400 تھا، جو کہ اب 2019 کے مئی میں جو ہے تقریباً ہوا ہے 58,872.
جو دو سال کی کارکردگی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟
جی، دو سال کی کارکردگی کو میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو نیگیٹو کے درمیان اگر ہم جاتے ہیں تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ 70 اس کو پازیٹیو لے کے جائیں گے اور 30 اس کو نیگیٹو لے کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سال میں کوئی بھی دنیا کی اکانومی جو ہے وہ صرف پہلا سٹیپ ہی لے پاتی ہے. ملکوں کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں کم سے کم جو ہے 5 سال کا پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے.
یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر ظفر بخاری. اور اندرون ملک حکومتی پالیسیوں اور سیاسی صورتحال کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف اللہ بخش کا کہنا تھا.
عوام کی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو تحریک انصاف نے جو دعوے کیے تھے اور جو وعدے کیے تھے وہ ہمیں زیادہ تر تشنہ تکمیل ہی دکھائی دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ معیشت کی حالت بہت خراب تھی اور ہم نے اس کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بہتری کا اگر اعداد و شمار سے کوئی تعلق ہو بھی تو وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے شاید اس کا اتنا تعلق بن نہیں پایا. تو حکومت کا جو اصل مسئلہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے وہ دو ہے. ایک کیپیسٹی کے ایشوز ہیں کہ حکومت چیزوں کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ادراک نہیں کر پا رہی کہ کیا چیز کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل ہونا ہے. دوسرا مسئلہ پراپر لوگوں کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے.
آنے والے دنوں میں پاکستان میں آپ کو کیا سیاسی منظرنامہ نظر آتا ہے؟
دیکھیے، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ فرینکلی اگلے 2-3 مہینے میں ہی واضح ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں یہ زیادہ چیز واضح ہوگی کہ حکومت کچھ کر پاتی ہے، سسٹین اگر کر لے گی تو پھر آئندہ 2 سال میں بھی شاید وہ کچھ بہتر پرفارم کر سکے.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر آصم اللہ بخش. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
ماہرین صحت خبردار کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صحت کی سہولتوں پر جو بوجھ پڑا ہے اس سے افریقہ میں تپدق، ملیریا اور HIV/AIDS کے مریضوں کی اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں علاج کی ضروری سہولتوں تک رسائی نہیں مل رہی. ندیم یعقوب کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سیبونیل زولوس جنوبی افریقہ کے ان 77 لاکھ شہریوں میں شامل ہیں جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں۔ وہ وائرس کو کچلنے کے لیے بہت سی اینٹی ریٹرو وائرل دوائیاں لیتی رہی ہیں۔ جب مارچ میں جنوبی افریقہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے کاروباری بندش نافذ کی تو سیبونیل کی ملازمت ختم ہو گئی اور چند ہفتوں میں ہی ان کے مقامی کلینک پر کچھ ادویات کا اسٹاک ختم ہونا شروع ہو گیا۔
میں 2 ماہ سے صرف 1 گولی لے رہی ہوں جبکہ مجھے 2 گولیاں کھانا ہوتی ہیں، اور اگر میں یہ دونوں گولیاں نہیں کھاتی تو میرے بیمار ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
دنیا بھر میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا اور اس کے بعد ہونے والی کاروباری بندشوں کے سبب ممکنہ طور پر تپتک یا ٹی بی، ملیریا اور ایچ آئی وی جیسی دیگر مہلک بیماریوں کے خلاف جنگ میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر سلیم ایس عبد الکریم نے افریقہ بھر میں متعدی امراض کے بارے میں تحقیق کی قیادت کی ہے۔
لوگ اسپتال اور کلینکس پر جانے سے خوفزدہ ہیں۔ ہم نے تپیدک کے ٹیسٹ کی تعداد میں کمی دیکھی ہے، ہم نے دواؤں کے لیے آنے والے مریضوں کی تعداد میں کمی دیکھی ہے، لہٰذا یہ بہت تشویش کی بات ہے کیونکہ اس سے سالوں کی وہ محنت ختم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔
سال ہر سال سے جنوبی افریقہ اور دوسرے بہت سے ممالک میں ٹی بی کے کیسز اور اموات میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ دنیا میں سب سے بڑی جان لیوا بیماریوں میں سے ایک ہے۔ پچھلے سال اس موذی مرض سے 15 لاکھ اموات واقع ہوئی تھیں۔
ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جنوبی افریقہ میں ٹی بی کے ٹیسٹوں میں 50% کمی واقع ہوئی ہے، لہٰذا لوگ نہ تو کلینک اور نہ ہی اسپتالوں میں جا سکتے ہیں، جس سے ٹی بی کی تشخیص رک گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹی بی کو دوسرے لوگوں میں بھی منتقل کر سکتے ہیں، تو یہ پھیلتا ہی جائے گا۔
امپیریل کالج لندن کے محققین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر مناسب احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو 2020 میں افریقہ میں ملیریا سے ہونے والی اموات دگنی ہو سکتی ہیں۔ اتنی گمبھیر صورتحال کے باوجود ڈاکٹر سلیم کا کہنا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے کہ حالات کو ذہن میں رکھ کر تمام متعدی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے سرمایہ کاری کی جائے۔ ڈاکٹر فن میکویڈ کہتے ہیں کہ عالمی برادری کو بڑے منظرنامے پر نظر رکھنی چاہیے۔
حالیہ کچھ برسوں میں صحت عامہ میں بہتری کے لیے جو پیش رفت ہوئی وہ سب ختم ہو سکتی ہے، اور ہم 10-20 سال پیچھے چلے جا سکتے ہیں۔
کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل مختص کیے جا رہے ہیں، اور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اہم ہے کہ دوسری مہلک بیماریوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ہینری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
کرونا کی عالمی وبا نے دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کو معاشی طور پر متاثر کیا ہے۔ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد بھی بڑھ رہی ہے، جو حکومتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے۔ اسپین میں انسانی حقوق کی کچھ تنظیمیں حکومت سے ان افراد کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں۔
یہ تارکین وطن بہتر زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اسپین پہنچے ہیں۔ یہ افراد استحصال کرنے والے مالکوں کے ناروا سلوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے علم بردار اسپین کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان تارکین کو ملک میں قانونی حیثیت دی جائے۔
ہم ان افراد کی ابتر صورتحال میں بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ایک طرح سے اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، تاکہ ہم اس فرسودہ قانون کو تبدیل کر سکیں جو اسپین کے معاشرے اور یہاں آنے والے تارکین وطن کی ضروریات کی عکاسی نہیں کرتا۔
یہ تارکین وطن زراعت کے علاوہ کرونا بحران سے نمٹنے کے لیے اہم ملازمتوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ بہت سے گھریلو ملازمین ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کرنے والے بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ اسپین کی حکومت انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشن 189 پر دستخط کرے، جو غیر انسانی سلوک کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے گھریلو ملازمین کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔
گھروں میں ان پر اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ تارکین وطن غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پھنسے ہونا کیسا ہوتا ہے۔ جب خواتین متحد نہیں ہوتی تو انہیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہو پاتا۔
دائیں بازو کی واکس نامی سیاسی پارٹی جیسے غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کی مخالفت کرنے والے اسپین میں 15% بے روزگاری کی بلند ترین شرح کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے ایسے مزید افراد کو اسپین آنے کا حوصلہ ملے گا۔
میں ان تنظیموں کے نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن ریاست جرمانے معاف نہیں کرتی۔ بادشاہ اور مجسی رعایا پر یکساں اور منصفانہ انداز سے جرمانے لاگو کرتی ہے۔ اسی لیے امیگریشن قوانین کا اطلاق کسی استثناء کے بغیر قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔
کووڈ 19 کی وجہ سے اسپین کی معیشت دباؤ کا شکار ہے، ایسے میں تنخواہوں میں کمی اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ناروا سلوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ان افراد کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے اکثر اوقات ان کے پاس اس سلوک کو سہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ الفونسو بیٹو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
اور اب شامل کرتے ہیں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ امریکہ کا قومی کھیل بیس بال پاکستان کے شہری علاقوں میں تو زیادہ مقبول نہیں، لیکن قبائلی ضلع خیبر میں اسے کھیلنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بیس بال کا یہ کھیل خیبر کیسے پہنچا اور وہاں کھلاڑیوں کے حالات کیا ہیں؟ عمر فاروق کی رپورٹ میں آپ کو تفصیل سنواتے ہیں۔
بیٹ بھی ہے اور بال بھی، اور رنز کے لیے باغ دوڑ بھی، لیکن یہ کرکٹ نہیں۔ قبائلی ضلع خیبر میں یہ نوجوان کچی مٹی کے اس گراؤنڈ میں بیس بال کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ بیس بال کو امریکہ کا قومی کھیل سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں کم ہی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ اکیڈمی اب تک قومی ٹیم کو 25 کھلاڑی دے چکی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی اپنی بیس بال ٹیم ہے جو لاہور میں موجود پاکستان بیس بال فیڈریشن کے زیر انتظام عالمی مقابلوں میں حصہ لیتی ہے۔
میں نے جب پہلی بال بیس بال 2016 میں دیکھا، یہ میرا کزن افسد امین افریدی کھیل رہا تھا، اس وقت انڈر 12 کا کیمپ لگا ہوا تھا ادھر انٹر اسکول کا، لاہور میں ٹورنامنٹ تھا، میں بھی ایک دن آیا تھا، میں نے کہا یہ گیم انٹرسٹنگ، میں سے پہلے کرکٹ کھیلتا تھا، بس ایک دن وہ افریدی کہہ رہا تھا مجھے آپ بھی نکل آؤ اس گیم میں، میں نکل آیا تھا بس ایک دن، پھر انڈر 12 میں نکلا چائنا میں، پھر انڈر 15 2017 میں۔
قومی ٹیم کے کھلاڑی محمد امین افریدی نے خود 2007 میں پشاور کے اسلامیہ کالج میں لگنے والے ایک کیمپ سے اس کھیل کا آغاز کیا تھا۔ وہ اس علاقے سے قومی ٹیم میں سلیکٹ ہونے والے پہلے کھلاڑی تھے۔ 2012 میں اپنے کزن صادق افریدی کے ساتھ گاؤں میں پریکٹس شروع کی، جسے دیکھ کر کئی دوسرے لڑکوں نے بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور یوں اس اکیڈمی کا آغاز ہوا۔ محمد صادق افریدی بھی قومی ٹیم کا حصہ ہے، وہ گزشتہ 8 سال سے یہاں نئے کھلاڑیوں کو بیس بال سکھا رہے ہیں۔
اور سٹارٹ میں جب ہم نے کھیلنا شروع کیا تو یہاں پر جو ہے لڑکے وغیرہ جو ہے آ کر دیکھتے تھے کہ یہ کون سا گیم ہے، کس طرح اس نے سیکھی ہے، کس طرح کھیلتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے۔
بیس بال میں پاکستان کی ٹیم ایشیا میں 5ویں نمبر پر ہے، جبکہ عالمی رینکنگ میں 27ویں نمبر پر۔ خیبر بیس بال اکیڈمی کے پاس نہ تو مناسب گراؤنڈ ہے اور نہ ہی نیا سامان، پھر بھی یہاں سے 50 کھلاڑی انڈر 10 سے 19 تک کی ٹیموں میں جگہ بنا چکے ہیں، جبکہ 25 کھلاڑی قومی ٹیم کے لیے کھیل چکے ہیں۔
ادھر تو بہت مشکل ہے، ابھی بھی مجھے بال فمبل ہو گیا تھوڑا سا، میں اس سے چہرہ بچا گیا، لیکن ادھر گیم بہت مشکل ہے کیونکہ ادھر گراؤنڈ بھی نہیں ہے، گراؤنڈ کے ابھی یہ آپ نے خود دیکھا جو ادھر گراؤنڈ میں کے سامنے بھی گھر بن گیا، اس لیے تم ادھر گیم بہت مشکل ہے۔
ہم ادھر گلی میں کھیلتے، جو اس کا سہولت ہے بہت اچھا سہولت اس کو دیتے، اس کا گراؤنڈ بھی اچھا ہے اور کوچ بھی اچھا ہے، ہم اس جو گلی میں ہم کھیلتے اس گراؤنڈ میں تو اس کا مقابلہ ہم کرتے، اتنے جو اس کو سہولت دیتے اگر اتنا سہولت ہم کو بھی دیا جائے تو بہت اچھا کھیلیں گے ہم۔
پروفیشنل سطح پر کرکٹ کھیلنے کا خواب تو بہت سے نوجوان دیکھتے ہیں، لیکن اس مقام تک کم ہی پہنچ پاتے ہیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ بیس بال سے ان کے لیے آگے آنے کا ایک نیا راستہ کھل گیا ہے۔
یہاں پر جو ہے کرکٹ کافی کھیلی جاتی ہے، لیکن بیس بال میں اور کرکٹ میں اگر دیکھا جائے تو کافی جو ہے مماثلت ہے اس میں، کیونکہ شاٹ وغیرہ کرکٹ وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے پیچنگ وغیرہ، یہ بال جو بالر کرتا ہے یہ تقریباً سیم ہی ہے، تو مطلب یہ کہ کرکٹ میں جو اچھا پلیئر ہوگا بیس بال وہ کھیل سکتا ہے۔
دھوپ اور گرمی میں پریکٹس کرتے یہ کھلاڑی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی محبت کرکٹ سے کی جاتی ہے بیس بال کو شاید کبھی نہ ملے، مگر انہیں یقین ہے کہ جو سہولتیں کرکٹ کے لیے دستیاب ہے اگر ان کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی انہیں مہیا کر دیا جائے تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، ضلع خیبر۔
جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم دورہ انگلینڈ سے دستبردار ہو گئی ہے، اسے آئندہ ماہ انگلینڈ کا دورہ کرنا تھا۔ سادیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کا دورہ کووڈ 19 کی وجہ سے جنوبی افریقہ میں عائد سفری پابندیوں کے باعث منسوخ کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ کے دورے کی منسوخی کا اعلان کرکٹ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے منگل کو جاری ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق خواتین کرکٹرز کو سفری مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کرونا وبا کے باعث پلان کردہ کیمپ بھی منعقد نہیں ہو سکے گا اور تمام کرکٹرز اپنے اپنے صوبوں میں ٹریننگ جاری رکھیں گی۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کی آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ ڈائریکٹر کرکٹ جنوبی افریقہ گرام سمتھ نے دورے کی منسوخی کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں اور سپورٹنگ سٹاف کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، تاہم انگلینڈ جیسی مضبوط حریف ٹیم کے خلاف خواتین کرکٹرز کا کھیلنے سے محروم رہ جانا مایوس کن ہے۔ خبر سائے ادارے رائٹرز کے مطابق جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے کے بعد انگلینڈ اب ویسٹ انڈیز کو اپنی خواتین ٹیم انگلینڈ بھیجنے پر رضامند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ کی مردوں کی کرکٹ ٹیم گزشتہ ماہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل ہوم سیریز کھیل چکی ہے۔ یہ کرونا وائرس کے بعد پہلی بین الاقوامی سیریز تھی جو تماشائیوں سے خالی سٹیڈیم میں بایو سیکیور ماحول میں کھیلی گئی تھی۔ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دہشت گردوں کے لیے مالی اعانت کو نشانہ بنانے والے مرکز ٹی ایف ٹی سی کے ذریعے امریکہ اور اس کے خلیجی شراکت کار مشرق وسطی اور دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد پر روک لگانے میں تعاون کر رہے ہیں۔ 7 ارکان یعنی سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات اور امریکہ مالی امور سے متعلق انٹیلیجنس کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ ایسی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا جا سکے جن سے ان کے ارکان کی قومی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو۔ 2017 میں اپنے قیام کے بعد سے ٹی ایف ٹی سی نے پوری دنیا میں 60 سے زیادہ دہشت گردوں اور اداروں کے خلاف 5 مرتبہ تعزیرات لگائی ہیں۔ ان تعزیرات میں وسیع پیمانے پر دہشت گرد تنظیموں کو ہدف بنایا گیا ہے جن میں آئی سی ایس اور اس کی حلیف القاعدہ، ایران کے پاسداران انقلاب، لبنان کے حزب اللہ اور طالبان شامل ہیں۔ ابھی حال ہی میں ٹی ایف ٹی سی نے آئی سی ایس سے منسلک 6 افراد اور اداروں کے خلاف تعزیرات کا اعلان کیا ہے جو اس کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد آئی سی ایس کی عالمی سرگرمیوں کے مالی اخراجات کے لیے اس کی صلاحیت کو زد پہنچانا ہے۔ ان تعزیرات کا شام میں قائم مالی امور سے متعلق خدمات کے 3 کاروبار الحرم ایکسچینج، تواصل کمپنی اور الخالد ایکسچینج شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں آئی سی ایس کے ایک سینئر مالی سہولت کار عبد الرحمن علی حسین الاحمد الراوی اور افغانستان میں قائم نجات سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن اور اس کے ڈائریکٹر سید حبیب احمد خان شامل ہیں۔ انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت امریکہ نے پہلے ہی ان افراد اور اداروں کے خلاف تعزیرات عائد کر دی تھیں۔ ان تمام افراد اور اداروں کی امریکہ کے اندر تمام امداد اور املاک سے منسلک مفادات یا ایسی تمام املاک جو امریکیوں کے قبضے یا ان کے کنٹرول میں ہوں ان کو لازمی طور پر منجمد کر دینا چاہیے اور ان کی اطلاع غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کے دفتر یا او ایف اے سی کو دینی چاہیے۔ او ایف اے سی کے ضوابط کے تحت عمومی طور پر امریکیوں کی جانب سے یا امریکہ کے اندر ایسے تمام لین دین کی ممانعت کی گئی ہے جن کا تعلق تعزیرات کے شکار لوگوں کی کسی جائیداد یا جائیداد میں مفادات سے ہو۔ ان میں وہ مالی لین دین شامل ہیں جو امریکہ کے راستے ہوتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اسٹیون منوچن نے دنیا بھر میں دہشت گردوں کی مالی اعانت میں روک لگانے کے لیے ٹی ایف ٹی سی کی کوششوں میں اضافہ کرنے کی کارروائی کو اجاگر کیا۔ ٹی ایف ٹی سی نے امریکہ اور اس کے خلیجی شراکت کاروں کو اس مقصد کے لیے قریب کر دیا ہے کہ وہ علاقے میں مشترکہ خطرات کا مقابلہ کر سکیں اور دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورک جہاں کہیں بھی ہیں انہیں نشانہ بنانے کے لیے پائیدار صلاحیت حاصل کر سکیں۔ وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ ٹی ایف ٹی سی کی جانب سے عائد تعزیرات ایسے تمام افراد اور کاروبار کے لیے مزید انتباہ کی حیثیت رکھتی ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کو مالی مدد یا مالی اعانت مہیا کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بحث جلانے کو بھی اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اسی پروگرام میں۔ ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔